آج کے پروگرام کے موضوعات پر ایک نظر۔
کرد بڑی طاقتوں کا بیک ڈور، الاحرام مصر۔
ترکی میں مظاہرے، کیا تقسیم اسکوائر تحریر اسکوائر بنے گا؟ ٹائمز امریکہ۔
نئی قومی اسمبلی، ڈان اردو، پاکستان۔
ماحولیات سب کا بحران، ہندی جاگرن، ہندوستان۔
امام خمینی رحمت اللہ علیہ اور ان کے پیروان، اسلام ٹائمز۔ کرد بڑی طاقتوں کا بیک ڈور، الاحرام مصر۔
پی کے کے کرد حکومت کے درمیان ہونے والے اتفاق رائے کے بعد کردوں کا مسئلہ ایک تاریخی موڑ پر پہنچ گیا ہے۔ اس معاہدے کی روح سے کرد جنگجوؤں کو عراقی کردستان جانا تھا، جس کی وجہ سے ترکی میں نسبتاً امن قائم ہو گیا، لیکن عراق میں مزید بدامنی پھیل گئی۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ واقعات اس بات کا باعث قطعی نہیں بنے کہ سن 1514 سے جاری کردوں کا مسئلہ ختم ہو جائے۔ کرد ایک قوم کے ہیں، ان کی اپنی تاریخ و ثقافت اور زبان ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا اپنا کوئی ملک نہیں ہے، اور یہی ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ویسے بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ کردوں کے مسئلے کو ابھارنے میں سب سے اہم رول ترکی کا رہا ہے۔
برسوں پہلے جس ذہانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کمال اتاترک نے کردوں کا مسئلہ حل کیا تھا اور یہ اعلان کر دیا تھا کہ ترکی صرف ترکوں کے لیے ہے، اور اس کے لیے انہوں نے اسلامی اخوت کا حوالہ دیتے ہوئے کردوں کو یونانی دشمنوں کے سامنے اپنے ترک بھائی کے شانہ بشانہ لڑنے پر تیار کیا تھا۔ کچھ اسی طرح کی ذہانت کا مظاہرہ موجودہ ترک وزیر اعظم رجب طیب اردوغان نے بھی کیا، اور پی کے کے کو اس بات پر تیار کر لیا کہ ان کے جنگجو عراقی کردستان چلے جائیں۔ اس طرح سے انہوں نے ایک تیر سے دو شکار کیے، ایک طرف تو انہیں کرد جنگجوؤں کے مسئلے سے نجات مل گئی، اور دوسری طرف وہ اپنے ملک کے شہریوں کی نظروں میں ایسے ہیرو بھی بن گئے جس نے 30 برسوں سے جاری تشدد کو ختم کر دیا۔
اس پورے عمل میں عراق نئی جنگوں کا میدان بن کر رہ گیا، اور اب یہ سوال ذہنوں میں پیدا ہو رہا ہے کہ عراق کا مستقبل کیا ہوگا، خاص طور پر ان منصوبوں پر عمل درآمد کے بعد جو ترکی نے اس کے لیے بنا رکھے ہیں۔ یہ حقیقت سب کو معلوم ہے کہ جب سے امریکہ نے عراق پر حملہ کیا اور اس ملک میں امن قائم نہیں ہو پایا، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بہت سے پڑوسی ملک اپنے مسائل عراق کی طرف دھکیل رہے ہیں، اور ان سب کے علاوہ بھی ابھی عراق میں امریکہ کی دلچسپی کی بہت سی چیزیں ہیں، اور اسی لیے وہ اس ملک کو مسائل میں پھنسائے رکھنا پسند کرتا ہے، اور ان چیزوں میں سب سے اہم عراق کا تیل ہے، جس پر بہت سی طاقتوں کی نظریں لگی ہوئی ہیں۔ ترکی میں مظاہرے، کیا تقسیم اسکوائر تحریر اسکوائر بنے گا؟ ٹائمز امریکہ۔
استنبول کے استقلال روڈ پر مظاہرے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ گزشتہ برسوں میں ترک شہریوں نے استنبول کے اس مصروف علاقے میں کئی بار مظاہرے کیے ہیں، اور مظاہرے مختلف فیصلوں کی مخالفت میں کیے گئے، لیکن حالیہ 2 برسوں میں اردوغان حکومت کے خلاف جو مظاہرے ہوئے ہیں ان کی نوعیت کچھ مختلف ہے۔ گزشتہ جمعے کو جو مظاہرے ہوئے وہ شرکا کے لحاظ سے ریکارڈ توڑ تھے۔ استقلال روڈ سے تقسیم اسکوائر تک ہزاروں لوگوں نے مارچ کیا۔ یہ لوگ اس وقت تک بڑھتے رہے جب تک پولیس نے انہیں روکنے کے لیے تشدد کا سہارا نہیں لیا۔ پولیس تقسیم اسکوائر سے ہٹ گئی، مگر مظاہرین کا ہجوم تقسیم اسکوائر کی طرف بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ان لوگوں کی تعداد سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں تھی۔
مظاہرے استنبول سمیت ترکی کے دیگر شہروں میں بھی ہوئے، اور مظاہرین کی پولیس کے ساتھ جھڑپیں بھی ہوئیں، جس کے دوران تقریباً 1000 لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا، جبکہ پورے ملک میں تقریباً 90 مظاہروں میں 79 لوگ زخمی ہوئے۔ حالانکہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ تقسیم اسکوائر پر ہونے والی جھڑپوں میں زخمیوں کی تعداد 1000 سے زائد ہے۔ یہ سب کچھ 27 مئی کو تقسیم اسکوائر کے پیچھے ایک چھوٹے سے پارک سے شروع ہوا، جب کچھ کارکنوں نے پارک کو ختم کر کے وہاں شاپنگ مال بنانے کے سرکاری فیصلے کی مخالفت کی۔ اور اگلے کچھ دنوں میں جب مزدوروں نے پیڑ کاٹنے کا کام شروع کیا اور مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے آنسو گیس کے گولے داغے، پانی کی بوچھاڑیں ماری، تو زخمی عورتوں اور بچوں کی تصویروں نے آگ میں گھی کا کام کیا اور میڈیا حرکت میں آ گیا۔ اور جب جمعے کو پولیس نے غازی پارک پر دوبارہ حملہ کیا تو کشیدگی اپنے عروج کو پہنچ گئی۔
ایک ایسی حکومت کے لیے جسے ملک کی آدھی سے زائد آبادی کی حمایت حاصل رہی ہو اور اقتدار پر جس کی اجارہ داری ہو، اس قسم کے مظاہرے خطرے کی گھنٹی ثابت ہو سکتے ہیں، خاص طور سے ایسے حالات میں جب رجب طیب اردوغان تیسری بار وزیر اعظم نہ بن پانے کی مجبوری کی وجہ سے سن 2014 میں صدر بننے کا منصوبہ بنا رہے ہوں، وہ بھی صدر کے اختیارات کے سلسلے میں ایسی ترمیم کے ساتھ جس سے انہیں امریکہ یا فرانس میں صدر کو حاصل اختیارات مل جائیں گے۔ حالانکہ مظاہروں میں زیادہ تر بائیں بازوں کے نوجوان شامل ہیں اور مذہبی تنظیموں کے کارکنوں کی تعداد کافی کم تھی، لیکن اردوغان کے لیے سب سے زیادہ خطرہ کنزرویٹو مسلمانوں سے ہے جن پر ان کی پارٹی کی بنیاد ہے، اور شاید اسی وجہ سے حکومت نے تقسیم اسکوائر سے پولیس فورس ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے اور میڈیا پر شکنجا کس دیا ہے۔ ہفتے کے روز اردوغان کے داماد کے اخبار نے، جو اس ملک کے اہم اخباروں میں شامل ہے، مظاہروں کے بارے میں کچھ نہیں لکھا، اور ترک سی این این نے استنبول میں جب مظاہرے ہو رہے تھے، کوکنگ شو 1970 کے ناول نگاروں پر ڈاکیومنٹری اور ڈالفن اور پینگوئن کی تربیت پر پروگرام نشر کیے۔ قائد انقلاب اسلامی کی موجودگی میں اسلامی جمہوری ایران کے بانی امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی 24ویں برسی کی تقریب کا انعقاد۔
ایک شامی بچے کی دل ہلا دینے والی تصویر، دہشت گردوں نے اس بچے کو رقہ میں اسلحہ فروشی کے لیے استعمال کیا۔
تل ابیب میں مظاہرہ، مظاہرین سن 1967 میں مقبوضہ سرزمین سے تل ابیب کی واپسی کا مطالبہ کر رہے تھے۔
شمالی کوریا میں بچوں کی فوجی پریڈ، کھلونا ٹینکوں پر سوار 3000 بچوں نے اعلی فوجی حکام کے سامنے پریڈ کی۔
تہران میں یوم افریقہ کی تقریب، تقریب میں اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ صالحی اور تہران میں افریقی ملکوں کے سفرا بھی موجود تھے۔
ملیشیا میں لینڈ سلائڈنگ کا منظر،
ہندوستان کے کولکاتہ میں سگریٹ نوشی کے خلاف مظاہرہ، نئی قومی اسمبلی، ڈان اردو، پاکستان۔
5 برسوں کے دوران کیا فرق پڑا تھا؟ 5 برس قبل مشرف کے عہد حکمرانی کے آخری مہینوں میں جب ماحول پر غیر یقینی طاری تھی، تب ایک حقیقی اور قابل قبول پارلیمنٹ معرض وجود میں آئی۔ کیا گزشتہ حکومت کے آخری چند مہینوں کے مقابلے میں اس کا زیادہ عرصہ حیران کن طور پر اس لائق تھا کہ پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیاں ممکنہ طور پر اپنی متعین کردہ مدت پوری کر سکیں؟ اب آنے والے 5 برسوں کے لیے بے مثال اتفاق رائے اور متعین مدت کی تکمیل کی بے مثال نظیر کے ساتھ 2013 کی نئی اسمبلی نے تاریخ کی کتابوں میں اپنا نام درج کر دیا ہے۔ جمہوری منصوبہ درست سمت میں پیش رفت کر رہا ہے اور اس کے لیے دونوں ہی شکریہ ادا کرنے کے لائق ہیں۔
جیسا کہ جمہوری عمل اور ریاستی ہنر کا کام جاری ہے اور ایسے میں کام جاری ہے کا بورڈ اتارا نہیں جا سکتا، بالخصوص پاکستانی تناظر میں کہ جہاں شاید انتخابی عمل تو مضبوط تر ہوا ہے لیکن اب تک دوسرے جمہوری ادارے اپنے استحکام اور اہم کردار سے کافی دور نظر آتے ہیں۔ ایسے میں خاص طور پر کہہ سکتے ہیں پارلیمنٹ اپنا کام کر رہی ہے اور یہ کام ہے حکومت کو منتخب کرنا، تاہم اس کے علاوہ ان کے کرنے کے اور بھی دوسرے کام ہیں، جیسے کہ حکومت اور اس کے اداروں کا احتساب، سماجی، معاشی اور سلامتی معاملات پر قانون سازی اور بجٹ کو ملکی ضروریات و خواہشات کے عین مطابق بنانے جیسے اقدامات۔ پارلیمنٹ کو ان حوالوں سے ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ پارلیمانی کمیٹیوں کے کردار، توجہ دلاؤ نوٹس اور پرائیویٹ ممبر بلز کے حوالے سے کہیں تو تفصیلات نہایت تکنیکی اور ناقابل سمجھ ہو سکتی ہے، لیکن مجموعی طور پر تمام پیچیدگیوں کے باوجود تفصیلات تقریباً اہم ہوتی ہیں اور مجموعی لحاظ سے ادارے کے سٹرکچر اور مناسب سمت میں رہنمائی کا اشارہ دیتی ہیں۔
نئی پارلیمنٹ میں شامل ہونے والے نمائندوں کی غالب اکثریت روشن خیالوں پر مشتمل ہے، ایسے میں ان پر ایک اضافی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ معاشرے کے ان طبقات کو جن پر عام حالات میں زیادہ توجہ نہیں رہتی، جیسا کہ خواتین، غیر مسلم اور مزدور، کسان وغیرہ، نہ صرف یہ کہ ان کا تحفظ کریں بلکہ ترقی کی راہ پر انہیں ساتھ لے کر آگے بڑھیں۔ اگرچہ بجا طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کی توجہ شرح نمو، توانائی کے شعبے اور پاکستان میں مائکرو اکنامک کے استحکام پر رہے گی، لیکن پاکستان کی آبادی کے لحاظ سے مختلف طبقات، ان کی مختلف خواہشات اور ان کی ضروریات کا ایک شاہکار بھی ہمارے سامنے ہے، ان پر بھی توجہ کی ضرورت رہے گی۔ گزشتہ ایک دہائی سے جاری شورش نے بلوچستان کے زیادہ تر علاقوں کو نو گو ایریا بنا دیا ہے۔ بلوچستان پر بھی توجہ مرکوز ہونی چاہیے۔ سیاسی سرمایہ تو جمع کیا جا چکا ہے، اب اسے منصفانہ لحاظ سے عوام پر بھی خرچ کرنا ہوگا۔ ماحولیات سب کا بحران، ہندی جاگرن، ہندوستان۔
اب بتانے اور سمجھانے کی ضرورت نہیں رہ گئی ہے، زمین کی اصل شکل سے چھیڑ چھاڑ کا نتیجہ ہم سب دیکھ سکتے ہیں، اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں۔ جہاں کچھ سال پہلے گھنے جنگل ہوا کرتے تھے، وہاں آج کنکریٹ کے پہاڑ کھڑے ہو چکے ہیں۔ جہاں کبھی پانی سے بھرے تال، پوکھرے، جھیلیں اور دیگر آبی ذخائر ہوا کرتے تھے، آج عموماً ان کا وجود ہی نہیں ہے۔ جو ہیں بھی وہ خشک ویران پڑے ہیں۔ موسم بدل رہا ہے، جانور غائب ہو رہے ہیں، فصلوں کی پیداوار کم ہو رہی ہے، نئی نئی بیماریاں لوگوں کو جکڑ رہی ہیں، سمندر تلاطم پر ہے، ماحولیات کے ہر شعبے کو ہم غیر متوازن کرتے جا رہے ہیں۔
ان تمام حالات کی صرف ایک وجہ ہے، ماحول کے قدرتی قوانین سے کی گئی چھیڑ چھاڑ۔ ہم نے ذاتی مفادات کے لیے فطرت کا اتنا استحصال کیا ہے لیکن بدلے میں اسے اتنا دے نہیں سکے، ہم فطرت سے الگ ہوتے چلے گئے۔ ترقی کی اندھی دوڑ ہم نے غلط راستے پر لگا لی۔ آخر زمین ہماری ہے، پانی، جنگل اور زمین ہماری ہے، ہم ہی اس کا استحصال کرتے ہیں۔ اگر آج ان کا وجود ہی بحران میں ہے تو اسے کون دور کرے گا؟ اس کے مہلک اثرات معاشرے کے تمام طبقوں پر برابر پڑ رہے ہیں، امیر، غریب، بڑے، چھوٹے، سب یکساں طور پر اس سے متاثر ہیں۔
5 جون کو عالمی ماحولیاتی دن تھا۔ اگرچہ ایسے دنوں کا انعقاد مسئلے کو درست کرنے کی کوششوں اور عزم کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے پالیسی ساز رہنما کچھ پروگراموں کے ساتھ اپنے فرائض کی ادائیگی کر لیتے ہیں۔ چونکہ ماحولیاتی نقصان کے مہلک اثرات سے براہ راست ہم سب متاثر ہیں، لہٰذا ہم سب کو ہی آگے آنا ہوگا ایسے میں ماحولیات کا تحفظ ہم سب کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو آئیے عالمی ماحولیاتی دن کے موقع پر ہم آپ کی کوششوں سے زمین کے ماحول کو بچانے کا عزم کریں۔ ماحولیات کے ساتھ ہو رہے کھلواڑ کے لیے ہم سب مجرم ہیں۔ ماحولیات انسانی زندگی کی تمام سرگرمیوں سے براہ راست منسلک ہے۔ اس طرح ماحولیاتی تحفظ انسانی تہذیب کے حفاظت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ اور ان کے پیروان، اسلام ٹائمز۔
حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے ہمارے ہمسایہ ملک ایران میں اسلامی انقلاب برپا کیا۔ 2500 سالہ بادشاہت کے خاتمے کے بعد آنے والا انقلاب اسلامی انقلاب اور اس کا نظام ولایت فقیہ منتخب کیا گیا۔ ایران میں آنے والے انقلاب کو دنیا بھر میں مختلف نظروں سے دیکھا گیا۔ کسی نے اسے شیعہ انقلاب کہا تو کوئی اسے اسلامی انقلاب کے طور پر قبول کرنے کو تیار ہوا۔ کسی نے اسے رجت پسند ہونے کا طعنہ دیا اور کسی نے امام خمینی کی ذات کو نشانہ تنقید بناتے ہوئے اس سے بیزاری یا لا تعلقی کا اعلان کیا کہ یہ ایک روایتی پیر طریقت ہے۔ کوئی سوچ رہا تھا کہ یہ انقلاب بس چند دن کی مار ہے، امریکہ اسے نیست و نابود کر کے چھوڑے گا۔ کسی کو یہ شبہ تھا کہ اس انقلاب کے پیچھے روس کا ہاتھ ہے، کیونکہ شاہ امریکہ کا پٹھو تھا۔
یاد رہے کہ پاکستان میں امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی انقلابی تحریک کی حمایت میں انقلاب سے پہلے ہی کئی مظاہرے کیے گئے تھے اور شاہ کے خلاف نفرت کا اظہار کیا گیا تھا۔ ان مظاہروں کو امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان نے اپنے پلیٹ فارم سے منظم کیا تھا، جبکہ کئی ایک پمفلیٹ اور دیگر نشر و اشاعت بھی اس حوالے سے کی گئی تھی۔ بہرحال یہ تاریخ ہے، اسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ آج سوشل میڈیا کا تیز ترین دور ہے۔ ہر ایک کے پاس موبائل کی شکل میں ویڈیو کیمرہ اور ریکارڈر ہوتا ہے، بات ابھی منہ میں ہوتی ہے اور فوری میڈیا پر جاری ہو جاتی ہے۔ سوشل میڈیا متبادل ذریعہ بن کے آیا ہے، اس کا استعمال اس قدر بڑھ چکا ہے کہ اس کے مخالف اور اس کو سہونی سازش قرار دینے والے بھی اس کے استعمال سے اسی طرح لطف اندوز ہو رہے ہیں جیسے دیگر عام لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہوتے ہیں۔
دراصل سوشل میڈیا کے جس قدر فوائد ہیں، اس سے کہیں بڑھ کر اس کے نقصانات بھی ہیں۔ ایک وقت تھا کہ کوئی کسی کے بارے میں بات کرتا تھا تو دوسرے ہی لمحے اس سے مکر بھی جاتا تھا اور کہی گئی بات بھی وہیں کی وہیں رہ جاتی تھی۔ اب ایسا نہیں ہوتا، نہ ہی آج کل ایسا ممکن ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی بونگے ماریں اور آپ کی بونگی پکڑی نہ جائے، آپ کوئی خیانت کریں اور وہ خیانت چھپ جائے۔ جس طرح سوشل میڈیا کو منہ پھٹ کہا جاتا ہے، ایسے ہی اس کے استعمال کرنے والے کا مزاج بھی اب منہ پھٹ ہو گیا ہے۔ کالم کے آخر میں یہ بات لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ذمہ دار شخصیات اور تنظیموں اور اداروں سے متعلق افراد کو بہت زیادہ محتاط رویوں کی ضرورت ہے۔ غیر ذمہ دارانہ بیانات و خیالات کا اظہار خود ان کے لیے جگہسائی کا سامان بن سکتا ہے۔
ناظرین، ہم سے رابطے کے لیے ہمارے پتے نوٹ کر لیں۔ ہمارا ای میل آئی ڈی ہے اردو ٹی وی @ آئی آر آئی